السميع العليم من الشيطان من اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم من المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صلوات محمد. حضرات، یہ وہی آیہ کریمہ ہے جس سے میں نے گزشتہ سال محرم میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا. اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ سال محرم میں میں نے ایک سبجیکٹ شروع کیا تھا، اور اس سبجیکٹ میں کسی آیت سے میری گفتگو کا آغاز ہوتا تھا، اور اس سبجیکٹ کے بیک گراؤنڈ میں وہ عظیم زیارت تھی جس کو ہم زیارت وارثہ کہتے ہیں، اور ہم امام عالی مقام کی بارگاہ میں اس زیارت کے ذریعے اپنا سلام نظر گزارتے ہیں. ظاہر ہے کہ سبجیکٹ بہت طویل تھا اور وقت بہت کم تھا. میں صرف 10 دنوں میں آیت کے 5 ٹکڑے پڑھ پایا تھا، اور اس کے بعد عاشورہ آ گیا، عاشورہ تمام ہو گیا، اور سبجیکٹ نہ صرف یہ کہ نامکمل رہ گیا، بلکہ جو مین باتیں پڑھنے کی تھی وہ پڑھی نہ جا سکی. پھر میں سال بھر اپنے دوستوں سے، جو قریب کے لوگ تھے، ان سے مشورہ کرتا رہا کہ اس سال کیا کروں، سبجیکٹ بدل دوں کہ اسی سبجیکٹ کو کنٹینیو کروں. تو زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا کہ نہیں، اس سبجیکٹ کو کنٹینیو کرنا چاہیے. چنانچہ میں اسی سبجیکٹ کو جو لاسٹ ایئر میں نے پڑھا تھا کنٹینیو کر رہا ہوں. آیت وہی ہے جو اگلے سال پڑھی تھی، ساری باتیں وہی ہیں جو اگلے سال تھیں، یعنی ہمارے پس منظر میں وہی زیارت وارثہ ہے، مگر مضمون وہ نہیں ہے جو اگلے سال پڑھا تھا، وہ آگے بڑھے گا. اور وہ سبجیکٹ جو میں نے پڑھا تھا وہ بعد میں ایک چھوٹے سے عنوان کے تحت مشہور ہوا، حسین وارث انبیاء. اس لیے کہ اس میں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کی وراثت کا ذکر آیا تھا کہ حسین وارث آدم ہیں، حسین وارث نوح ہیں، حسین وارث ابراہیم ہیں، حسین وارث موسیٰ ہیں، اور حسین وارث عیسیٰ. بات شروع یہاں سے ہوئی کہ السلام علیکم اے وارث آدم عصمت اللہ، اے آدم منتخب کردہ پروردگار کے وارث، آپ کا سلام. السلام علیکم اے وارث نوح نبی اللہ، اے نوح نبی خدا کے وارث، آپ کا سلام. السلام علیکم اے وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث صاحب کا سلام، السلام علیکم وارث صاحب موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کے وارث صاحب کا سلام، السلام علیکم وارث عیسیٰ روح. اور یہاں تک آتے آتے عاشورہ آ گیا، مجلسیں تمام ہو گئیں. اس سال میرا گفتگو جیسے زیارت آگے بڑھتی ہے اسی حساب سے بات آگے بڑھے گی. السلام علیکم اے وارث محمد حبیب اللہ، اے محمد حبیب خدا کے وارث آپ کا سلام، السلام علیکم اے وارث علی ولی اللہ، اے علی ولی خدا کے وارث آپ کا سلام. اور اس کے بعد یہاں تک آیت میں وراثت ہے، یہاں تک آیت نہیں، غلط جملہ میرے منہ سے نکل گیا، یہاں تک زیارت میں وراثت ہے. اس کے بعد سے لفظ بدل جاتا ہے. السلام علیکم ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم ابن خدیجۃ الکبریٰ. یہ ایک دوسرا چیپٹر ہے. تو اصل میں جو مضمون کا پہلا چیپٹر تھا وہی ختم نہیں ہوا ہے، یعنی ابھی ذکر وراثت ہی نہیں تمام ہوا ہے. اس لیے کہ ابھی دو وراثتوں کا تذکرہ باقی ہے. حسین وارث عیسیٰ ہیں، یہاں تک بات اگلے سال میں نے پڑھی تھی. اب اس سال بات یہاں سے شروع ہوگی کہ حسین وارث محمد ہیں اور حسین وارث علی ہیں. اور کیا آپ نے، یہ بات یہاں سے شروع ہوگی. ابھی تو وراثت کے چیپٹر میں دو تذکرے باقی ہیں، رسول اللہ کا تذکرہ اور مولا علی کا تذکرہ. حسین وارث محمد اور حسین وارث علی. اس کے بعد ابنیت کا ذکر آتا ہے. دیکھیے ابنیت اور ہے، وراثت اور ہے. ابن کہتے ہیں بیٹے کو، وارث ہونا اور بات ہے، بیٹا ہونا اور بات ہے. دیکھیے یہ صحیح ہے کہ بیٹا بھی باپ کا وارث ہوتا ہے، لیکن آدمی کے وارث اور بھی ہوتے ہیں. بھائی بھی وارث ہوتا ہے بعض حالات میں، بہن بھی وارث ہوتی ہے، زوجہ بھی وارث ہوتی ہے، شوہر بھی وارث ہوتا ہے، بھتیجا بھی وارث ہوتا ہے، بھانجا بھی وارث ہوتا ہے، چچا بھی وارث ہوتا ہے، ماموں بھی وارث ہوتا ہے. وراثت کا پھیلاؤ بہت ہے. ابنیت اور چیز ہے. اولاد، یہ چار نام اس کے اندر ہیں. السلام علیکم ابن محمد المصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کے بیٹے. السلام علیکم ابن علی المرتضیٰ، علی مرتضیٰ کے فرزند. السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا، فاطمہ زہرا کے بیٹے. السلام علیکم ابن خدیجۃ الکبریٰ، الکبریٰ کے بیٹے. یہ ایک چیپٹر ہی دوسرا ہے، ابنیت. یہ ڈسکس ہوگا آگے، ابنیت کہ حسین وارث بھی ہیں رسول اللہ کے اور حسین بیٹے بھی ہیں رسول اللہ کے. وارث ہونا بھی ایک چیز ہے اور بیٹا ہونا بھی ایک چیز ہے، الگ الگ ہیں دونوں، فرق ہے دونوں. اور اس کے بعد بات بالکل ٹرن ہو جاتی ہے دوسری طرف. السلام علیکم یا سار اللہ اپنا سارے، اے حسین آپ کا سلام، آپ کو جن کے خون کا بدلہ لینا اللہ کے ذمے ہے. سار کہتے ہیں خون کا بدلہ لینے کو. کوئی آدمی کسی کو مار ڈالے تو اس کے خون اور اس کے قصاص، اس کا بدلہ جو ہے مجھے لے گا، وہ سار کہلاتا ہے. عربی میں سے لکھا جاتا ہے، اردو الفابیٹ میں جو لفظ سے ہے. سلام علیکم یا سار اللہ، سلام ہو اس پر جس کے خون کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے. وبنا سارے، اور اس کے باپ کے خون کا بدلہ بھی اللہ کے ذمے ہے. تو مضمون تو پڑھنے کا یہ ہے کہ حسین وہ ہیں جن کے خون کا بدلہ اللہ لے گا, اور خالی انہی کا نہیں بلکہ ان کے باپ علی کے خون کا بدلہ بھی اللہ لے گا. وہ خون جو میدان کربلا میں بہا اس کا بدلہ بھی اللہ کے ذمے, اور وہ خون جو مسجد کوفہ میں بہا اس کا بدلہ بھی اللہ کے ذمے. تو اب اصل سبجیکٹ تو یہ پڑھنا ہے مجھے آپ کے سامنے کہ اب یہ جو قیامت کے دن علی اور حسین کے قتل کا کیس چلے گا تو جنت جہنم کیسے بٹے گا یہ پتہ لگ جائے گا کہ خدا کی پارٹی میں کون ہے, قاتلوں کی پارٹی میں کون ہے. سلامات بھیج دیں محمد. الوتر الموتور, اور وہ جس کے خون کا بدلہ ابھی نہیں لیا گیا, ابھی تک انتظار ہے جس کے خون کا بدلہ. تو عزیزان گرامی, اگر میرا بیان جلدی جلدی یہاں تک پہنچ جائے, اس کے آگے بڑھنے کی امید نہیں, بالکل کوئی سوال ہی نہیں, لیکن اگر بات یہاں تک پہنچ جائے تو بڑی کامیابی ہوگی, اور میں یہ سمجھوں گا کہ اچھا خاصا بیان آگے بڑھ گیا. تو اب لاسٹ ایئر جو مضمون میں نے پڑھا اس کا ایک چھوٹا سا عنوان بن گیا, حسین وارث انبیاء. اب کی جو سبجیکٹ پڑھ رہا ہوں اس کا بھی ایک چھوٹا سا عنوان پبلک کے لیے رہے گا, حسین فرزند مصطفیٰ. چھوٹا سا عنوان یہ بن جائے گا کہ حسین فرزند مصطفیٰ. اس لیے کہ فرزند مصطفیٰ ہونا ایک اتنی عظیم بات ہے اور ایک اتنی بڑی فضیلت ہے اور ایک اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ آدمی سب کچھ حاصل کر سکتا ہے مگر یہ دولت کسی کے بس میں نہیں. ساری دنیا پر حکومت حاصل کی جا سکتی ہے, یہ بات آسان ہے کہ کوئی ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے, مگر یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی فرزند مصطفیٰ بن جائے. تو عزیزان گرامی, انشاءاللہ کل سے بیان کا آغاز ہوگا اور گفتگو ہمارے آج کے درمیان جو شروع ہوگی وہ کل سے شروع ہوگی. آج تو صرف اتنا کہ حسین حضور سرور کائنات کے بھی وارث ہیں, ظاہر ہے کہ 124,000 پیغمبروں میں جو بڑے عظیم اور بڑے مشہور پیغمبر تھے ان کی وراثت کا تذکرہ آیا پہلے، جو گزشتہ سال میں نے مضمون پڑھا آپ کے سامنے، آدم سے آدمیت وابستہ ہے، نوح سے نجات وابستہ ہے، ابراہیم اللہ کی دوستی کا سمبل ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں ہمت مردانہ کے ساتھ مقابلہ کرنے میں اپنا جواب نہیں رکھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ زہد و پاکیزگی، تقدس و ورا، عبادت الہی اور ریاضت کا ایک بہترین نمونہ ہیں بنی نوع انسان کے واسطے، اور حسین کے پاس ان تمام لوگوں کی وراثت موجود ہے. لیکن ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی وراثت اور ہے، اور محمد کی وراثت اور ہے. میں آپ کو ایک لاکھ چوبیس ہزار میں اور سرور کائنات میں فرق قرآن مجید کی روشنی میں سنا دوں. آج پہلے دن کچھ گفتگو ہمارے آپ کے درمیان ہو جائے کہ حضور سرور کائنات میں اور حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جو انبیاء کرام ہیں ان میں کیا فرق ہے. اس فرق کو میں اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں. بڑے لوگوں کے درمیان فرق میرا جیسا چھوٹا آدمی بتائے، یہ بدتمیزی. وہ ان کے درمیان جو بھی معاملے ہوں، مگر ہم تو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی نالین کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ یا حضرت ابراہیم یا حضرت نوح یا حضرت آدم جو نالین پہنے ہوئے ہوں اس کی جو خاک ہو، وہ بھی ہم سے زیادہ عزت دار ہے، ہم سے زیادہ محترم ہے. تو ہم کو کہاں زیب دیتا ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ اتنے اونچے ہیں اور یہ اتنے نیچے ہیں، اور ان کا یہ مرتبہ ہے اور یہ کم ہے اور یہ زیادہ ہے. لہذا ہماری تمیزداری تو یہ ہے کہ ہم ادب سے ہاتھ جوڑے بیٹھے رہے، لیکن جس نے ان کے سروں پر تاج نبوت رکھے ہیں اگر وہی ان کا فرق بیان کرے دیکھیے. اب ہم یا ہمارے جیسے آدمی تو نہیں بول سکتے، اس لیے کہ ہم بولیں گے تو بدتمیزی مانی جائے گی. کیا آپ ہیں کیا؟ آئینہ دیکھیے، اپنی حقیقت پہچانیے، اس کے بعد بات کیجیے. اچھا پہچانے کہ حضرت آدم کیا ہے، آپ کیا جانے حضرت نوح کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا جو آپ بول رہے ہیں، کمی سے چھپ کے بیٹھیے. لیکن جس نے ان کے سر پر تاج نبوت رکھے ہیں اور جس نے ان کو مرتبے دیے ہیں، جن کو عزتیں دی ہیں، وہ اگر بیان کرے فرق تو اس کو زیب دیتا ہے. اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ بتائے کہ کون کتنا بڑا ہے. خیر یہ، اور قرآن مجید میں ایک اصول یہ بیان کر دیا گیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض، یہ رسول ہیں. اور دنیا کا تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی رسول سب ایک مرتبے کے نہیں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول چھوٹے بڑے ہیں. رسولوں کا بنانے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے سارے رسول ایک مرتبے کے نہیں بنائے ہیں، بلکہ ہم نے رسولوں کو چھوٹا بڑا بنایا ہے. اب وہی جس نے رسول بنائے ہیں اور وہی جس نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے رسولوں کو چھوٹا بڑا بنایا ہے, وہ اور رسولوں میں اور سرور کائنات میں فرق سنا رہا ہے. بس وہ فرق سن لیجئے آج آپ, پھر کل اس بیان میں اس فرق کے بیک گراؤنڈ میں جب آپ سنیں گے تو آپ کو اس بیان کا لطف زیادہ آئے گا جو کل ہوگا انشاءاللہ. جس نے رسول بنائے ہیں وہ حضور سے مخاطب ہے, سرور کائنات سے خطاب کر کے کہتا ہے اللہ قرآن میں کہ وَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. آیت کا ترجمہ سنیے, سورہ آل عمران کی آیت ہے, ارشاد ہو رہا ہے وَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے میرے حبیب, کیا شان ہوگی آپ کی, کیا مرتبہ ہوگا آپ کا, کیا جلالت ہوگی آپ کی, کیا دبدبہ ہوگا آپ کا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جو میں ترجمہ کر سکوں اس وقفہ کا, جو کیف ہے اس میں, جو لطف ہے اس میں زبان کا, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میرے اتنی اچھی زبان میرے منہ میں نہیں ہے کہ جو میں اس کو صحیح معنوں میں ٹرانسلیٹ کر سکوں. اللہ بول رہا ہے, ارشاد فرما رہا ہے وَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اے ہمارے حبیب, کیا شان ہوگی آپ کی, کیا مرتبہ ہوگا آپ کا قیامت کے دن, جب ہم تمام پیغمبروں کو ان کی امتوں پر گواہ بنا کے لائیں گے. اب ذرا آپ اپنے ذہن میں تصویر لائیے کہ قیامت کا میدان ہے اور امتیں آ رہی ہیں اور ہر امت کے ساتھ اس کا پیغمبر آ رہا ہے اور پیغمبر آن کے امت کے لوگوں کے لیے گواہی دیتا ہے, یہ نیک ہے, یہ بد ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ اطاعت گزار تھا, یہ معصیت کار تھا, اس نے تیرا حکم مانا, اس نے تیرا حکم نہیں مانا, اور پیغمبر کی گواہی پر ان کے فیصلے ہو رہے ہیں. جن کے لیے اچھی باتیں کہی گئیں وہ جنت میں گئے, جن کی غلطیاں بیان کی گئیں ان کو سزائیں ملی. ایک نبی آیا, دوسرا نبی آیا, تیسرا نبی آیا, جناب آدم آئے, جناب نوح آئے, جناب ابراہیم آئے, جناب موسیٰ آئے, جناب عیسیٰ آئے, پیغمبر آ رہے ہیں اپنی امتوں کو لیے ہوئے. وَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. کیا شان ہوگی آپ کی جب ہم تمام پیغمبروں کو ان کی امتوں کا گواہ بنا کے لائیں گے اور پیغمبروں کے فیصلوں پر اور پیغمبروں کے ارشاد کے مطابق ان کی امت کے لوگوں کو جزا یا سزا ملے گی. نہ دیکھا اللہ ہاؤلائے شہیدہ, اور آپ کو پھر آخر میں ہم ان سب پیغمبروں کا گواہ بنا کے لائیں گے. وَجَئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور آپ کو ہم ان پیغمبروں پر گواہ بنا کے لائیں گے, یعنی پیغمبروں کی گواہی پر امتوں کے فیصلے ہوں گے اور آپ کی گواہی پر پیغمبروں کا مرتبہ معین ہوگا. جب رسول گواہی دیں گے کہ انہوں نے راہ مذہب میں اتنی دلسوزی دکھائی, انہوں نے یہ خدمتیں کی, انہوں نے یہ زحمتیں اٹھائیں, انہوں نے یہ پریشانیاں برداشت کی, انہوں نے یہ دکھ جھیلے, انہوں نے یہ پریشانیاں امتوں کے ہاتھوں برداشت کی, تو جب پیغمبر گواہی دیتے جائیں گے, رسول گواہی دیتے جائیں گے اور پیغمبروں کو مرتبے ملتے جائیں گے, دیکھیں یہ قرآن ہے، یہ حدیث نہیں ہے جو آپ کہیں معتبر ہے کہ غیر معتبر ہے، میرے گھر کی ہے کہ آپ کے گھر کی ہے، یہ قرآن ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے حبیب آپ کی کیا شان ہوگی جب قیامت کے دن تمام پیغمبر اپنی اپنی امتوں پر گواہ بن کے آئیں گے اور آپ ان پیغمبروں پر گواہ بن کے آئیں گے. تو ایک تو مرتبہ محمد سمجھیے کہ عام حالات میں جو امت اور پیغمبر کا رشتہ ہے، خاص حالات میں وہی پیغمبروں اور محمد کا رشتہ ہے. صلوات پر محمد. اور دوسری بات توجہ کیجیے گا، دوسری بات وہ یہ ہے کہ گواہی کون دے سکتا ہے؟ گواہی کون دے سکتا ہے؟ یہ مغل مسجد کس وقت بنی ہے؟ جب یہ پہلی مرتبہ بنی ہے تو جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی پیدا نہیں ہوا تھا. جس وقت اس مسجد کی، مسجد ایرانیان کی تعمیر ہوئی ہے، جتنے اس وقت مسجد میں موجود ہیں یا میری اس آواز کو بمبئی میں سن رہے ہیں یا جہاں جہاں بھی سن رہے ہوں دنیا میں، ان میں سے کوئی ایک پیدا نہیں ہوا تھا جس وقت یہ مسجد بنی ہے. تو اس کے بننے کی گواہی کون دے گا کہ فلاں عالم نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا؟ آپ بہت بڑے عالم صحیح، بہت بڑے بزرگ صحیح، بہت نیک صحیح، آپ کی ساری اچھائیاں تسلیم، مگر عمر مبارک کیا ہے آپ کی؟ جی ان کا جی یہی کوئی 65 برس کا ہوں، کہل کے مسجد بنی ہے 150 برس پہلے. آپ کے والد ماجد بھی نہیں پیدا ہوئے تھے جب بنی ہے یہ. تو آپ کیسے بتائیں گے کس نے سنگ بنیاد رکھا، اس کا فاؤنڈیشن اسٹون کس نے رکھا؟ تو گواہ کے لیے لازم ہے کہ وہ ہو. گواہ کے لیے لازم ہے کہ ہو، اور ہونا کافی نہیں ہے، دیکھیے باشعور ہو، سمجھ رہا ہو. صلوات پر محمد. یہ بالکل سامنے کی بات ہے، گواہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہو، اور ہو میں بھی خالی ہونا کافی نہیں ہے. گواہ کے لیے ضروری ہے کہ باشعور ہو. کوئی آدمی کہیں پر تھا مگر بے ہوش پڑا تھا، گواہی نہیں دے سکتا. کوئی بچہ موجود تھا اس جگہ پر جہاں یہ واقعہ ہوا، مگر وہ 3-4 مہینے کا اپنی ماں کی گود میں تھا، تو 3-4 مہینے کا بچہ، 6 مہینے، 8 مہینے کا بچہ باشعور نہیں ہوتا. تو وجود تھا اس کا مگر گواہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ تھا مگر سمجھدار نہیں تھا. تو گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وجود ہو اس کا، اور وجود باشعور ہو. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی کارکردگی پر اللہ نے اپنے حبیب کو گواہ بنایا ہے، آیت قرآن مجید کے اندر موجود ہے تو یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ محمد کا وجود بھی تھا اور وجود باشعور بھی تھا. دیکھیے تھوڑا عقل استعمال کیجیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حضور تھے بھی تو خالی تھے کا سوال نہیں ہے, وجود باشعور تھا کہ ان کی جو بھی خدمتیں تھیں, ان کی جو بھی دلسوزیاں تھیں, ان کی جو بھی راہ اسلام میں قربانیاں تھیں, جو بھی سیکریفائس تھی, اس سب کو دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ آدم نے یہ زحمتیں اٹھائیں, نوح نے یہ پریشانیاں جھیلیں, ابراہیم کو یہ مشکلات پیش آئیں, موسیٰ اور عیسیٰ نے یہ دشواریاں اٹھا کے مذہب پھیلایا, جبھی تو گواہی دیں گے. اور تاریخ لکھتی ہے, تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر بلند کیے جانے کے 570 برس کے بعد حضور پیدا ہوئے. ہسٹری کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 570 برس کے بعد حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 570 برس کے بعد حضور پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ رسول سے نیئرسٹ نبی ہیں, اس کے علاوہ نبی جو ہیں وہ ان سے زیادہ ادھر ہیں. جو قریب ترین جو ہیں حضور سے وہ حضرت عیسیٰ ہیں, جو نیئرسٹ ہیں ان کی دوری 570 برس ہے. تو اب جو اس کے بعد ہیں وہ 570 برس سے زیادہ ہی دور ہوں گے, کوئی 600 برس دور ہوگا, کوئی 800 برس دور ہوگا, کوئی 1000 برس, کوئی 1500 برس, کوئی 2000, کوئی 5000, کوئی 8000 ہیں. سب سے قریب جو ہیں نیئرسٹ وہ 570 برس دور ہیں. خدا کہتا ہے آپ ان پر گواہی دیں گے. تو اگر تاریخ سے رسول کو سمجھیے گا تو سمجھیے, مگر قرآن تہ کر کے رکھ دیجئے, قرآن تہ کر کے رکھ دیجئے تو تاریخ سے سمجھیے. تو اب یہ چکر کیا ہوا کہ 570 برس کے بعد پیدا بھی ہوئے اور حضرت آدم کا گواہ بھی ہیں. بس جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے غور سے سنیے, یہ چکر یہ ہے کہ مذہب کو سب سے بڑے رسول کی حیثیت سے جسے پیش کرنا ہے, اس کو جتنے علم کی ضرورت ہے, جو اس کے ذمے کام ہیں, جو اس کی ڈیوٹیز ہیں, جو اس کے فرائض ہیں, وہ مٹی کا بنا ہوا انجام نہیں دے سکتا. اگر وہ نور سے نہیں بنے گا تو کام چلے گا نہیں. اس کو وٹنس بننا ہے 1,24,000 کا, مٹی کا بنا ہوا اتنے دنوں جیے ہی گا نہیں کہ وٹنس بنے. سنیے, اس کو قیامت تک دین کی رہبری کرنا ہے. ابھی تو دنیا راستے میں ہے, خدا جانے انسان کتنا آگے بڑھے گا, خدا جانے انسان کتنا آگے بڑھے گا. جب 20ویں صدی شروع ہوئی ہے تو نہ ہوائی جہاز تھا, نہ آٹو موبائل تھا, نہ ٹی وی تھا, نہ ریڈیو تھا, یہ کچھ فیسلٹیز نہیں تھیں. بیسویں صدی ختم ہوئی ہے تو یہ بچوں کے کھلونے تھے، اب اکیسویں صدی شروع ہوئی ہے، خدا جانے اکیسویں صدی جب ختم ہو تو انسان کہاں پہ ہو۔ تو یہ جو آپ کے ہاتھ میں اتنا موٹا قرآن ہے جس میں سے بہت کچھ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ قیامت تک کی پلاننگ کے تحت دیا گیا ہے۔ خدا جانے ابھی قیامت 2000 برس دور ہے کہ 3000 برس دور ہے، اور خدا جانے انسان کو کتنا راستہ طے کرنا ہے۔ رہ گیا یہ کہ اگر آپ یہ کہیے کہ قرآن میں ہے کہ قیامت قریب ہے تو جو بول رہا ہے وہ اپنے حساب سے بولے گا۔ قرآن میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک دن تمہاری دنیا کے 1000 برس کے برابر ہے۔ قرآن میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک دن تمہاری دنیا کے 1000 برس کے برابر ہے۔ تو اللہ نے اگر کہا قیامت قریب ہے تو اگر اپنے حساب سے کہا ہو تو کوئی بات، اگر 6 دن کے بعد ہونے والی ہے تو ہم کہیں گے قریب ہے، لیکن ہمارے حساب سے 6000 برس ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ کے گئے کو ہمارے حساب سے 1400 برس ہوئے، اللہ کے حساب سے ابھی 1.5 دن نہیں ہوا ہے۔ بھیا یہ بڑا چکر ہے، اس چکر میں نہ پڑیے ورنہ پھنس جائیے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ سب سے بڑے رسول کو جتنا علم چاہیے، جو ڈیوٹیز ہیں اس کی، اس کو پورا کرنے کے لیے مٹی کا بنا ہوا آدمی کام نہیں آئے گا۔ اور اگر نور سے بھیجا جائے بنا کے تو پالیسی متاثر ہوگی، اس لیے کہ اللہ زبردستی نہیں کرتا دین میں۔ اور اگر رسول اسی نورانی چمک کے ساتھ آ جائے دنیا میں تو لوگ بوکھلا کے کلمہ پڑھ لیں گے، حضور کلمہ پڑھوائیے، تو دماغ نہیں استعمال ہوگا، آنکھوں کی چکاچون کلمہ پڑھوا دے گی۔ تو نوری پیکر میں دنیا میں آئے یہ پالیسی کے خلاف ہے، اگر نور سے نہ بنے تو کام نہیں چلتا۔ لہذا اللہ نے جو راستہ بنایا وہ یہ کہ اس کی حقیقت نوری ہو، اس کا ظاہر بشری ہو۔ سلامات بھیجتے ہیں محمد۔ اس کی حقیقت نوری ہو، اس کا ظاہر بشری ہو۔ تو حضور کی حقیقت نوری ہے، حضور کا ظاہر بشری ہے۔ حضور کی حقیقت نوری ہے، حضور کا ظاہر بشری ہے۔ تو بشری ظاہر کے حساب سے عیسیٰ کے 570 برس کے بعد اس دنیا میں آئے، اور وجود نوری کے حساب سے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کا گواہ بنے۔ بس آج کا بیان یہیں پہ تمام ہوگا، کل آگے بڑھے گا کہ حضور کا وجود نوری قرآن سے ثابت ہے۔ اب جو وارث محمد ہوگا وہ کل مستحق نہ ہوگا پر محمد۔
Yeah!
ذرہ. عزیزان گرامی, یہ تاویش انوار ہے کہ جو شہادت کو 1400 برس گزر گئے مگر آج تک چراغ کی روشنی کم نہیں ہوئی. آج تک چراغ کی روشنی کم نہیں ہوئی, ورنہ دستور دنیا یہ ہے کہ جب آفتاب ڈوب جاتا ہے تو دنیا میں اس کی روشنی کے آثار باقی نہیں رہتے. سورج کے ڈوبتے ہی چاروں طرف سے اندھیروں کا حملہ ہوتا ہے اور دنیا تاریکی میں ڈوب جاتی ہے. لیکن یہ کیسا چراغ ہے کہ خاموش ہونے کے بعد جس کی روشنی اور تیز ہو رہی ہے. عزیزان گرامی, آئیے ہم آپ حسین کی عزاداری کا استقبال کریں. اے حسین خوش آمدید, یا ابا عبداللہ, یہ غلام آپ کے استقبال کے لیے جمع ہوئے. مولا اگر کوفے والوں نے استقبال نہیں کیا تو یہ مومنین آپ کا استقبال کر رہے ہیں. آج ذی‌الحج کی 29ویں تاریخ ہے, چاند کی کوئی اطلاع نہیں ہے, چاند رات کل ہوگی. ابھی حسین کا قافلہ راستے میں ہے. ابھی حر کے لشکر سے بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مکہ دور رہ گیا ہے, کربلا قریب آ گئی. تاریخ بتاتی ہے کہ یہی دن تھے کچھ کہ جب امام کا قافلہ ایک منزل پر ٹھہرا تھا کہ کوفے کی طرف سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا. امام کو سب معلوم تھا, لیکن اگر علم امامت سے فیصلے ہوتے تو تاریخ ان کا اندراج نہ کرتی. لہذا تاریخ میں اندراج کروانے کے لیے واقعے کا پوچھنا اور سننا ضروری ہے. آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس آدمی کو بلا کے لاؤ, شاید یہ کوفے کی طرف سے آ رہا ہو. ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس ہمارے بھائی مسلم کی کوئی خبر ہے. امام کے کچھ ساتھی آگے بڑھے, جاتے ہوئے مسافر کو روکا, کہا ہے بھائی ٹھہر جا. وہ رکا. آنے والوں نے کہا کہ فرزند رسول فروکش ہیں, امام حسین کا قافلہ ہے یہ اور وہ تشریف فرما ہیں, وہ تجھے بلا رہے ہیں, وہ تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ آدمی حاضر خدمت امام ہوا. آپ نے اس سے پوچھا بھائی کیا تو کوفے سے آ رہا ہے؟ کہا جی ہاں میں کوفے سے آ رہا ہوں. کہا تیرے پاس ہمارے بھائی مسلم نے عقیل کی کوئی خبر ہے؟ انہوں نے خاموشی سے عرض کیا کہ میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں, میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے خیمے کے پیچھے لے گئے اور کہا سناؤ کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں آپ سے واقف ہوں, آپ کو پہچانتا ہوں, آپ کے مرتبے سے بھی واقف ہوں اور میرے دل میں آپ کی محبت بھی ہے. آپ اپنا سفر ملتوی کیجیے اور پلٹ جائیے. جب میں نے کوفہ چھوڑا ہے تو اس ایسے عالم میں چھوڑا ہے کہ مسلم کا سر کوفے کے دارالعمارہ پر لٹکا تھا اور ان کی لاش کوفے کی گلیوں میں تشہیر ہو رہی. کوفے پر ابن زیاد کا قبضہ ہو چکا ہے, کوفے والے سب آپ کے خلاف ہو چکے ہیں. اب آپ کا کوفے جانا مناسب نہیں ہے. آپ یہیں سے پلٹ جائیے. اور یہ بات میں نے آپ کو تنہائی میں اس لیے بتائی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لشکر پر اس خبر کا خراب اثر پڑے جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں. لہذا میں نے چپکے سے جو صحیح بات تھی آپ کو بتا دی ہے. اب آپ خود جس طرح مناسب سمجھیے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دیجیے. میں ان میں سے کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا, میں جا رہا ہوں. یہ کہہ کے وہ مڑا. اس نے اپنے خیال سے بات دیکھیے صحیح کہی تھی. اگر کوئی دنیاوی معاملہ ہوتا تو دنیا کے حساب سے اس کی بات بالکل ٹھیک تھی, مگر یہاں دنیاوی معاملہ نہیں تھا. یہاں ساتھی حکومت کے لیے ساتھ نہیں تھے, یہ حسین کے ساتھی تھے, یہ اور ساتھی نہیں تھے. امام اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سب کے سامنے لائے, کہا بھائی ان لوگوں سے ہمارا کوئی پردہ نہیں ہے, جو تو نے مجھ سے تنہائی میں بیان کیا ہے وہی سب کے سامنے بیان کر. اب جب امام نے حکم دیا تو اس نے وہی بات جو امام سے تنہائی میں کہی تھی وہی سب کے سامنے بیان کر دی. آپ ذرا سوچیے, میں اکثر سوچتا ہوں تو عجب عجب کیفیتیں ہوتی ہیں میرے دل کی. اس قافلے میں مسلم کے چار سگے بھائی ہیں, دو نوجوان بیٹے ہیں, کئی چچازاد بھائی ہیں جن میں حضرت عباس بھی شامل ہیں, جو حضرت مسلم کے چچازاد بھائی بھی ہیں اور حضرت عباس کی بہن حضرت مسلم کو بیاہی ہوئی بھی ہیں. یہ رشتے ذہن میں رکھیے گا. جب ان لوگوں نے یہ خبر سنی ہوگی کہ ہمارا ساتھی اور عزیز اکیلے میں مار ڈالا گیا تو کیفیت کیا ہوئی ہوگی. اس نے پورا واقعہ بیان کیا اور الگ ہٹ گیا. امام نے کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا, فرمایا تم نے سنا جو واقعہ مسلم کے ساتھ گزرا, میرا انجام اس سے مختلف ہونے والا نہیں ہے. جو انجام مسلم کا ہوا وہی انجام میرا بھی ہوگا. اب بھی سمجھ لو, جو نیزے اور تلوار پر صبر کر سکتا ہو وہ میرے ساتھ رہے, ورنہ راستہ کھلا ہے چلے جاؤ. اور یہ کہتے کہتے امام نے عقیل کے بیٹوں کو دیکھا, مسلم کے بھائیوں کو, اور کہا اولاد عقیل سے تو میں کہوں گا فوراً چلے جاؤ, تمہارے حصے کی قربانی ہو گئی. اس کے اوپر عقیل کے بیٹے کھڑے ہوئے, ہاتھ جوڑے, کہا یا ابن رسول اللہ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم اسی جام سے سیراب نہ ہو جائیں جس سے ہمارا بھائی مسلم سیراب ہوا. قافلے میں ایمانی جوش کی لہریں تیز ہو گئیں, شوق شہادت آسمان کو چھونے لگا. ساتھیوں میں کوئی اپنی جگہ سے ہٹنے میں تیار نہیں ہے. بس عزیزوں آج کی مجلس تمام ہے, دو جملے سن لیجئے. اب اس کے بعد سب سے بڑا مرحلہ یہ تھا کہ حرم میں جا کے سیلانیوں کو اطلاع دی جائے کہ کیا یہ کام حسین نے کسی کے حوالے نہیں کیا, خود خیمے میں گئے. دستور کے مطابق زینب کبریٰ سامنے آئیں, بہن کو دیکھا, کہا بہن مسلم کی بیٹی کو لاؤ. شہزادی زینب مسلم کی بیٹی کو لے کے آئیں, حسین نے بچی کو گود میں بٹھایا, بڑے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا. بچی چھوٹی تھی, کم سن تھی, مگر معمولی بچی نہیں تھی, عقیل کی پوتی تھی, علی کی نواسی تھی. یہ معمولی بچی نہیں تھی, چھوٹی صحیح کم سن صحیح, مگر عقیل کی پوتی اور علی کی نواسی. دو منٹ تو وہ دیکھتی رہی پیار کا انداز, اور اس کے بعد امام کا چہرہ دیکھا, کہا مولا میرے بابا خیریت سے تو ہیں, آپ تو مجھ پر وہ شفقت کر رہے ہیں جو یتیموں پر ہوتی ہے. حسین نے بچی کو کلیجے سے لگایا, کہا بیٹا آج سے میں تیرا باپ ہوں, میں کہوں گا مولا یتیمہ پر جتنی چاہے شفقت کیجئے, مگر سکینہ کو ہٹا دیجئے, اس لیے کہ مسلم کی بیٹی کو چند دن صحیح کی شفقت مل تو گئی. ہائے حسین کی یتیمہ, ہائے سکینہ جس نے باپ کے بعد تماشے کھائے. شمر نے تازیہ